الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ رعد کی آیت نمبر 14 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیئ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلو فاہ وما ہو ببالغہ وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. اللہ ہی کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سوا جن کو یہ کافر پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے حالانکہ وہ ہرگز اس تک نہ پہنچے گا, اور کافروں کا پکارنا گمراہی میں ہی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کو پکارنا ہی سچا پکارنا ہے, یعنی ایسا پکارنا کہ جس کا کوئی جواب بھی ملے اور جس پکارنے کا کوئی فائدہ بھی ہو وہ وہی ہے جو اللہ کو پکارا جائے. بتوں کا پکارنا جو ہے یہ باطل ہے, بے فائدہ ہے, بے معنی ہے اور ایک لغو حرکت ہے. اللہ کو پکارنے کا ایک مطلب تو یہ بھی بیان کیا گیا, دعوت کا لفظ قرآن پاک میں بمعنی عبادت کے بھی بکثرت بیان ہوا ہے. یعنی جیسے الفاظ ہوتے ہیں والذین یدعون, تو اس کی تفسیر عموماً مفسرین بیان فرماتے ہیں والذین یعبدون, یعنی پکارنا بمعنی عبادت کرنے میں آتا ہے. اگر اس کے اعتبار سے معنی لے تو یہ بنے گا اللہ ہی کے لیے ہے سچی عبادت, یعنی جو عبادت کا مستحق ہے وہ اللہ ہی ہے اور جس کی عبادت ہونی چاہیے وہ اللہ ہی کی ذات ہے. تو دونوں اعتبار سے کہ سچی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے اور سچی پکار بھی اللہ کے لیے ہے کہ جس کا بندے کو جواب ملتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے. اور جہاں تک کفار کا تعلق ہے جو بتوں کو پکارتے ہیں, تو فرمایا کہ کفار کا بتوں کو پکارنا اور اپنے باطل معبودوں کو پکارنا یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو پیاس لگے اور وہ پانی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو جائے, یعنی پانی جا کے لیتا نہیں ہے بلکہ پانی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ پانی خود ہی اس کے منہ کو پہنچ جائے. حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی پانی کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا دے تو پانی اس تک پہنچ جائے. پانی حاصل کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بتوں کو پکارنے والے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے پانی کے سامنے کوئی آدمی ہاتھ پھیلا کے منہ کھول کے کھڑا ہو جائے تو جیسے اس کو پانی نہیں ملے گا, اسی طرح بتوں کو پکارنے والے کو کوئی نفع نہیں ملے گا. اور فرمایا کہ کافروں کا یہ پکارنا یہ سراسر گمراہی میں ہے, یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ ہے اور یہ آیت سجدہ ہے. آیت سجدہ سے مراد یہ ہے کہ جب یہ آیت یا اس کا ترجمہ سنا جائے تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے, لہذا جو بھی یہ آیت مبارکہ سنیں گے ان کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا. ارشاد فرمایا وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والآصال, اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خوشی سے اور مجبور ہو کر اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں, اور ان کے سائے ہر صبح و شام اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں, فرشتے ہیں, انسان ہیں, جنات ہیں یا دیگر مخلوقات ہیں, یہ سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں, اور ان تمام مخلوقات کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, خواہ خوشی سے کریں یا ناخوشی سے کریں. اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر مخلوق اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی یوں پابند ہے کہ ان پر حکم اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، اللہ کی مشیت نہ ہو تو یہ اپنے پاؤں تک نہیں ہلا سکتے، یہ وجود میں نہیں آ سکتے، یہ کائنات کا کوئی کام نہیں کر سکتے، یہ دنیا کا کوئی فعل نہیں کر سکتے۔ تو اس اعتبار سے ہر شے اللہ ہی کو سجدہ کرنے والی ہے۔ خوشی سے کرنے والے تو پھر جو خوشی سے کرتے ہیں جیسے مسلمان کرتے ہیں ان کا سجدہ ہے، اور نہ خوشی سے کریں کہ جن کو مجبور ہو کے سجدہ کرنا پڑے، لیکن اس اعتبار سے کہ ہر مخلوق اللہ کی ذات کے سامنے مجبور ہے اور وہ اللہ کے حکم کی اور اس کی مشیت کی پابند ہے، اس اعتبار سے تمام اشیاء اور ان کے سائے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سائے اللہ تعالیٰ کو کس طرح سجدہ کرتے ہیں؟ وہ یوں کہ جس طرح مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہیں، اسی طرح سائے بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ کہ اللہ چاہتا ہے تو سایہ وجود میں آتا ہے، اللہ چاہے تو سایہ وجود میں نہ آئے۔ جیسے ہوا ہے، ہوا کا سایہ نہیں، یا اسی طرح لطیف اشیاء ہے، ان کا سایہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ بنایا نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو لطیف اشیاء کا سایہ بنا دیتا اور جو ٹھوس اشیاء ہوتی ان کا سایہ نہ بناتا۔ تو سائے اس اعتبار سے حکم الہی کے پابند ہیں اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ تم فرماؤ، آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ تم خود ہی فرما دو، اللہ۔ تم فرماؤ، تو کیا تم نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ تم فرماؤ، کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو جائیں گے، یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو جائیں گے، یا کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی تخلیق کی طرح کچھ پیدا کیا ہو؟ تو ان کافروں کو پیدا کرنے کا معاملہ ایک جیسا لگا ہو۔ تم فرماؤ، اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ یہاں پر مشرکوں کے شرک کا اللہ تعالی نے رد کیا اور ارشاد فرمایا، پہلے تو فرمایا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے، کون ہے جو آسمانوں کو پالنے والا ہے، جو زمین کو پالنے والا ہے؟ تو پھر خود ہی جواب دے دو کہ اللہ ہے جو آسمان و زمین کو پیدا بھی کرنے والا ہے اور ان کو پالنے والا بھی ہے۔ کیونکہ مشرکین بھی جو تھے وہ اپنے بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ آسمان و زمین کو بتوں نے پیدا کیا۔ تو جب آسمان و زمین کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے تو لہذا خالق بھی اللہ ہی ہے اور معبود بھی اللہ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے کہیں کہ اے مشرکو، تم نے اللہ کے علاوہ کیا ایسے لوگوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے جو اپنی ذات کے نفع اور نقصان کے بھی مالک نہیں؟ یعنی بتوں کو خدا مانتے ہو، خدا مانتے ہو تو مددگار مانتے ہو۔ اب بتوں کو مددگار مانتے ہو تو پہلے یہ تو دیکھو کہ بت خود اپنا کوئی نفع نقصان کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو جو اپنے آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے اور جو اپنے آپ سے نقصان کو دور نہیں کر سکتے، وہ تمہیں کہاں سے نفع پہنچائیں گے اور تمہیں کہاں سے تمہارا نقصان کیسے دور کر دیں گے؟ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بت اندھے ہیں، ان کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا، تو یہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے؟ مزید فرمایا کہ کیا اندھیرے اور نور یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تاریکی اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جیسے تاریکی اور نور برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح بت بھی خدا کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور معارضہ مشرکوں کے اوپر قائم فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ ان مشرکوں سے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس نے آسمان بنائے، زمین بنائے، اور آسمان و زمین میں بسنے والوں کو پیدا کیا، تو کیا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ کہ اگر انہوں نے پیدا کیا ہوتا تو تمہیں اس وجہ سے یہ شبہ پڑ جاتا کہ چونکہ اللہ نے بھی پیدا کیا، بتوں نے بھی کچھ نہ کچھ پیدا کیا ہے، لہذا خالق ہونے کے اعتبار سے تمہیں شبہ ہو گیا تو تم نے بتوں کو بھی خالق مان لیا اور خدا مان لیا. لیکن اگر تم خود یہ بات سمجھتے ہو کہ ساری تخلیق اللہ کی ہے، ساری مخلوقات اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اور تمہارے باطل معبود یعنی بت انہوں نے نہ کچھ پیدا کیا نہ پیدا کر سکتے ہیں، اور نہ ان کی تخلیق کے اندر کسی قسم کی کوئی شرکت ہے، تو جب ان کی تخلیق ہی کوئی نہیں، جب انہوں نے پیدا ہی کچھ نہیں کیا، تو یہ اس خالق کے کل، اس تمام کائنات کو وجود میں لانے والے اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہ خالق کل شیء، اے محبوب تم کہہ دو اللہ ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور وہ تنہا سب پر غالب ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا معبود ہے، اور سب کے اوپر وہ غلبہ رکھنے والا ہے، سب پر غالب ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کفر اور مشرکوں کے شرک کو دو مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا، یعنی باطل کو بیان فرمایا کہ جو باطل ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. ارشاد فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. ارشاد فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنی اپنی گنجائش کی بقدر بہ نکلے، تو پانی کی رو اس پر ابھرے ہوئے جھاگ کو اٹھا لائی، اور زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے جس پر لوگ آگ دہکاتے ہیں اس سے بھی ویسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں. اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، تو جھاگ تو ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے. اللہ یوں ہی مثالیں بیان فرماتا ہے. اس آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، آسان الفاظ کے اندر عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو ندی نالوں کے اندر پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. اب جب پانی بہتا ہے، جب پانی میں روانی ہوتی ہے، تو پانی کے اوپر جھاگ بھی بن جاتا ہے. جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پانی جب بہت زور شور سے جائے تو اس کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے. اب یہ جو پانی کے اوپر جھاگ ہے، اچھا اسی طرح ایک دوسری مثال بھی بیان فرمائی کہ جب سونے چاندی کو جو ہے وہ دھویا جاتا ہے، اسے واش کیا جاتا ہے، تو جس پانی کے اندر اس کو دھویا جاتا ہے اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے ندیوں کے اندر جو پانی جاری ہے اس پانی کے اوپر جھاگ ہے، وہ جھاگ بظاہر تو بڑی ابھری ابھری نظر آتی ہے، بڑی وہ پانی کے اوپر غالب نظر آتی ہے. اسی طرح جب زیور بنائے جاتے ہیں تو زیورات بنانے کے اندر جو پانی کے اوپر جھاگ بنتی ہے وہ بھی بڑی ابھری نمایاں نظر آتی ہے. لیکن ان دونوں جھاگوں کی حیثیت کیا ہے، جو پانی کے اوپر آئے یا جو زیورات کی تیاری اور دھونے کے اندر اوپر بنے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا کوئی بھی حیثیت نہیں. تھوڑی دیر تک تو وہ بڑی اونچی اونچی نظر آتی ہے، لیکن تھوڑی دیر گزرتی ہے تو جھاگ ساری کی ساری بیٹھ جاتی ہے اور اس کی حقیقت حیثیت سب ختم ہو جاتی، جبکہ اس جھاگ کے نیچے جو پانی تھا وہ زمین کے اندر باقی رہ جاتا ہے، اسے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، وہ لوگوں کو نفع دیتا ہے. اسی طرح جو زیورات بنانے کے اندر جو پانی کے اوپر جھاگ آئی تھی وہ جھاگ بھی ختم ہو جاتی، اور وہ جو زیورات ہیں وہ نیچے باقی ہیں، وہ ویسے کے ویسے ہیں. تو فرمایا کہ جو حق ہے وہ اس پانی کی طرح ہے جو نیچے باقی رہ جانے والا ہے اور جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے، اور باطل کی مثال وہ اس جھاگ کی طرح ہے جو ظاہری طور پر تو بڑی اونچی اور بڑی جو ہے وہ غالب اور نمایاں نظر آتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح بارہا ایسا ہوتا ہے کہ باطل جو ہے وہ پھیلا ہوتا ہے، وہ غالب نظر آتا ہے، وہ قوت میں نظر آتا ہے، وہ طاقت میں نظر آتا ہے، وہ ہر طرف چھایا ہوا نظر آتا ہے، اور حق اس کے سامنے مغلوب نظر آتا ہے. لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے، حق غالب آ جاتا ہے، حق باقی رہتا ہے، اور باطل جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسے اسلام حق اور اسلام کے مد مقابل جتنی چیزیں آئیں وہ باطل ہیں. اب یہ باطل قوتیں وقتاً فوقتاً اوپر آتی رہیں, بڑی نمایاں بھی ہوتی رہیں, بظاہر غالب بھی ہوتی رہیں, لیکن آخر کیا ہوا؟ آخر ہمیشہ یہ ہوا کہ اسلام کے مقابلے میں جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں وہ ساری کی ساری باطل ہوں گی. اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات جو ایک زمانے میں بڑی بڑے قوی نظر آتے ہیں, اگلے زمانے کے اندر جا کے ان کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی. ایک زمانے کے اندر معراج کے معجزے پہ اتنے اعتراضات تھے, اتنے اعتراضات تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, عقل ہی نہیں مانتی. اب لوگوں کی عقل ہی نہیں مانتی تھی, لیکن اب وہ زمانہ آ گیا کہ اب یہ لمبے لمبے سفر طے کرنا جو اس وقت لوگوں کو لگتا تھا کہ اتنا لمبا سفر اتنی تھوڑی سی مدت میں کیسے طے کر لیا, اب ساری دنیا اس کی قائل ہے کہ بھی بہت لمبا سفر مختصر سی مدت میں طے کیا جا سکتا ہے. تو پہلے لوگوں کی نظر میں گھوڑے کے علاوہ سواری کوئی نہیں تھی, وہ اسی کی سپیڈ دیکھتے تھے. اب ان کی نظر میں جہاز بھی آ گئے, اب ان کی نظر میں روشنی کی سپیڈ بھی آ گئی, اب ان کی نظر کے اندر جو ہے وہ تیز سے تیز سپیڈز موجود ہیں. تو اب وہ جو پہلے بڑے بڑے اعتراضات تھے اب وہ باطل کی جھاگ کی طرح بالکل بیٹھ گئے, ختم ہو گئے, اور حق الحمدللہ بالکل نمایاں ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فرمایا للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المحاد. جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے, اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور اس کے ساتھ ہوتا تو وہ اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے, ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رب کا حکم ماننے والے ہیں ان کے لیے تو بھلائی ہے, جنت ہے, اللہ کی رضا ہے, اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کا حکم نہ مانا جیسے کافر ہے, تو فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا کہ ساری دنیا کا مال و دولت اور اتنا ہی مزید یعنی دگنا کر لیں, یہ سارے کا سارا اگر کسی شخص کے پاس ہو تو وہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے اپنی حفاظت کے لیے وہ سارے کا سارا مال ساری کی ساری دنیا دینے کو تیار ہو جائے گا, لیکن اس کو نجات نہیں ملے گی. اور دنیا کے اندر, دنیا میں تو معاملہ ہی بڑا آسان ہے, کلمہ پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے, اللہ نے جن کو ماننے کا حکم دیا انہیں ماننا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی. تو دنیا کے اندر جو کام بڑا آسان ہے قیامت کے دن پوری دنیا دینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں مل سکے گا. تو فرمایا کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کا حکم نہ مانا ان کے لیے برا حساب ہوگا, ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا اعمى انما یتذکر اولو الالباب. وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ اے محبوب جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے, تو کیا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ قرآن کو مانتا ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آئی, یہ شخص کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا؟ جو نہ ماننے والا ہے وہ اندھے کی طرح ہے, اور جو ماننے والا ہے وہ دیکھنے والے کی طرح ہے, اور اندھا کبھی دیکھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت عقل والے ہی مانتے ہیں, نصیحت عقل مند لوگ ہی مانتے ہیں. اب عقل مند ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر عقل مندوں کی کچھ صفات کو بیان فرمایا. اب جن صفات کو بیان فرمایا ان صفات پہ کچھ ہمیں بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ کیا عقل مندوں کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہیں. یعنی ہمارے نزدیک جو عقل مندی کا معیار ہے کہ دنیا داری کے اندر بہت سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو, امور دنیا اچھے طریقے سے سر انجام دینے والا ہو, دوسروں سے گفت و شنید کے اندر ماہر ہو, لوگوں سے بات چیت کرنے کا اسے ملکہ حاصل ہو, ہماری عقل مندی تقریباً اسی کے گرد گھومتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عقل مند کہلانے کے لائق ہیں وہ کون ہیں، ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بیان فرمائے، ان کو ایک ایک کر کے اپنی ذات کے اوپر ہم دیکھتے جائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار. وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور معاہدے کو توڑتے نہیں، اور وہ جو اسے جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور علانیہ خرچ کیا، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے. جو صفات بیان فرمائی ان کو ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، جو بندے کا خدا سے معاہدہ ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں. اللہ سے کیا عہد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مانیں گے، یہ بندے کا خدا سے عہد ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ ہم پانچوں نمازیں پڑھیں گے، ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ ہم اس کی نافرمانی سے بچیں گے. تو جو اللہ سے عہد کیا ہے اس کو پورا کریں گے. دوسری بات فرمائی کہ معاہدے نہیں توڑتے، یعنی جو لوگ آپس میں جائز معاہدے کرتے ہیں ان کو بھی نہ توڑا جائے. لوگوں سے معاہدہ کر کے توڑ دینا یہ دین اسلام کو سخت ناپسند ہے. قرآن پاک کے اندر باقاعدہ صراحت سے بیان فرمایا گیا کہ کافروں کے ساتھ بھی اگر معاہدہ کیا جائے تو اس کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں، جو ان کے ساتھ بھی جائز معاہدے کیے جائیں ان کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں. مزید وصف بیان فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اسے جو جوڑتے ہیں وہ عقل والے. اللہ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا. تو رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنا یہ عقل مندوں کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی صفات میں سے ہے. اچھا، پھر ہے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر فرمایا اور برے حساب سے خوف زدہ ہیں. وہ اس سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں ان کا ایمان پر خاتمہ کہیں یہ خطرے میں نہ پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاذ اللہ برا خاتمہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن برا حساب ان کے سامنے آ جائے. قیامت کے اچھے حساب کے طلبگار ہیں اور برے حساب سے ڈرنے والے ہیں. مزید فرمایا کہ اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں. صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. وہ صبر گناہوں کو چھوڑنے پر بھی ہے، وہ صبر نیکیاں کرنے پر بھی ہے، اور وہ صبر مصیبتیں آنے پر بھی ہے. کوئی دنیا کے اندر دکھ، تکلیف، غم، مرض، بیماری آ گئی تو اس کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، ادھر کو ادھر کو ہر ایک کو بتاتے ہی نہیں پھرتے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے صبر اختیار کرتے ہیں. اور فرمایا نماز قائم رکھتے ہیں، یہ بھی عقل مندوں کی نشانی. اور فرمایا کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ بھی اعلانیہ بھی، لوگوں کے سامنے بھی دیتے ہیں اور لوگوں سے چھپ کر بھی دیتے ہیں. جہاں لوگوں کے سامنے دینے کا موقع ہو وہاں سامنے بھی دیتے ہیں، یا زکوٰۃ لوگوں کے سامنے دیتے ہیں، اور جہاں چھپ کر دینے کا موقع ہو یا اپنی نیکیاں بچانے کا زیادہ ذہن ہو تو وہاں ایسے چھپا کر دیتے ہیں کہ کسی دوسرے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ بندہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرنے والا ہے. تو خفیہ اور اعلانیہ دونوں طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور ایک آگے بڑا پیارا وصف بیان فرمایا کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، برائی کو اچھائی کے ساتھ ٹال دیتے ہیں. کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو یہ اچھا سلوک کر کے اس کا جواب دیتے ہیں. فرمایا یہ عقل مند لوگ ہیں اور ان کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے. اب وہ آخرت کا اچھا انجام کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ جو اوصاف بیان کیے گئے تھوڑا سا ہم اپنی ذاتوں کے اوپر فوکس کر لیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اللہ کرے کہ اگر نہیں پائی جاتی تو یہ ہم اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اب فرمایا کہ آخرت کا اچھا انجام ان لوگوں کے لیے ہے. وہ آخرت کا اچھا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس کو بیان فرمایا. فرمایا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اور وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں, ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالحین ہوں گے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے, اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے یہ کہتے ہوئے تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا. تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے. یعنی فرمایا کہ یہ جو اچھے اوصاف کے حاملین ہیں ان کا صلہ کیا ہے, اچھا انجام کیا ہے, ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں. ہمیشہ کی وہ جنت ہے جو کبھی فنا نہیں ہونے والی, جس کی نعمتوں میں کمی نہیں آنے والی, جو کبھی ختم نہیں ہونے والی, ہمیشہ کے باغات ہیں جن باغوں میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا بیوی بچوں میں جو نیک ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے, اگرچہ ان کی اتنی نیکیاں نہ بھی ہوں کہ وہ اس مرتبے کو پہنچے. لیکن جب ایک آدمی بہت زیادہ نیک ہے تو جنت کے جس مرتبے میں ہوگا اس کے بیوی, اس کے بچے, اس کے ماں باپ, اگرچہ اتنے نیک نہ بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش کرنے کے لیے اس کی بیوی, اس کے بچے, ماں باپ کو اسی درجے کے اندر پہنچا دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہوں, کیونکہ ایمان والے نہیں ہوں گے تو پھر بہرحال ان کا جنت کے اندر داخلہ نہیں ہو سکتا. اور مزید فرمایا کہ فرشتے ان جنتیوں کے پاس ہر دروازے سے آئیں گے, جو ان کے گھروں کے دروازے ہوں گے وہ ان کے پاس ہر طرف سے آئیں گے, اور فرشتے آ کر کیا کہیں گے, سلام علیکم بما صبرتم, اے لوگو تم نے دنیا میں جو صبر کیا تھا اس کے بدلے تم پر سلامتی ہو. فرشتے انہیں سلام کہیں گے, سلامتی کی دعائیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنعم عقب الدار, کیا ہی اچھا ہے آخرت کا اچھا انجام. اب اس کے بعد یہاں پر تو اوصاف بیان ہوئے عقل مندوں کے اور جنتیوں کے, اب جو اس کے مد مقابل دوسری قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر ان کا بیان فرمایا. فرمایا والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. ارشاد فرمایا اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں, اور جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا اسے کاٹتے ہیں, اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, ان کے لیے لعنت ہی ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. یہ ہیں جو ایمان والوں کے مد مقابل ہیں. کیا اللہ سے جو عہد کیا اسے توڑتے ہیں. یوم الست میں اللہ سے عہد کیا تھا کہ خدا کو مانیں گے, دنیا میں آ کے توڑ دیا, اب خدا کو نہیں مانتے. اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا یہ اسے توڑتے ہیں, کاٹتے ہیں. اللہ نے رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیا یہ رشتہ داریاں توڑتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں, اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے. حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے, کیونکہ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا اچھا انجام اور آخرت کا برا انجام ان دونوں چیزوں کو بیان فرمایا. آخرت کا اچھا انجام ایمان والوں کے لیے اور آخرت کا برا انجام کافروں کے لیے. اب اس کے اوپر ایک ظاہراً ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی دنیا کے اندر تو کافر بڑے مزے کے اندر ہیں، بڑے بڑے ان کی جناب سلطنتیں ہیں، بڑا ان کا کر و فر ہے، مال و دولت ہے، نعمتیں آسائشیں ہیں، اور اس کے مقابلے میں مسلمان بعدوں کا دنیا کے اندر پریشان حال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کا معاملہ آخرت سے بالکل جدا ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو لہذا دنیا کی خوشحالی پر آخرت کی خوشحالی کو قیاس نہ کرو کہ جو دنیا میں خوشحال ہے وہ آخرت میں بھی خوشحال ہوگا، جو دنیا میں تنگ دست ہے وہ آخرت کے اندر بھی تنگی کے اندر ہوگا، ایسا نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کا معاملہ جدا رکھا۔ ہاں کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو کے بیٹھ گئے کہ اللہ نے دنیا دے دی تو اسی پہ خوش ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے۔ دنیا میں ایک آدمی کروڑوں روپے، اربوں روپے، خربوں روپے کا مالک ہو جائے، اس کے پاس 500-600 محلات ہو جائیں، ہزاروں کی تعداد میں اس کے پاس گاڑیاں ہو جائیں، فرمایا یہ سب کچھ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ حقیر سا سامان ہے۔ پہلے تو اس اعتبار سے حقیر ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 1 کھرب روپے ہے، اس کے پاس 10 محلات ہیں، اس کے پاس 1000 گاڑیاں ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر اسے موت کا ایک جھٹکا لگ گیا تو یہ ساری کی ساری کدھر گئی؟ نہ 1 کھرب روپیہ کام آئے گا، نہ یہ اس کے محلات کام آئیں گے، نہ اس کی 1000 گاڑیاں کام آئیں گی، وہ تنہا ہی اپنی قبر کے اندر جائے گا۔ تو فرمایا کہ دنیا کی جو زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے، کتنا بھی کما لو فنا ہونے والی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی، آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی جس پر کفار خوش ہو کر بیٹھ گئے اور اسی پر انہوں نے اطمینان کر لیا اور اسی پر مطمئن ہو گئے، فرمایا آخرت کے مقابلے میں یہ ایک حقیر سی شے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ، اور کافر کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اسے اپنی راہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ کفار نے اپنی وہی بات دہرا دی کہ نبی پر خاص نشانی کیوں نہیں اترتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صریح الفاظ میں ان کو جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نشانیاں کتنی چاہیے، قرآن تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے، قرآن کی تو ایک ایک آیت نشانی ہے، تو جب ان نشانیوں کو تسلیم نہیں کیا تو اب ان کے مطالبے کے مطابق نشانیاں کیوں دکھائی جائیں؟ پھر اس کا نقصان بھی یہ کہ اگر وہ نشانیاں دکھا دیں گی اور نہ مانا تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اس کی اپنی سرکشی کی وجہ سے، بندے کی اپنی سرکشی کی وجہ سے، اور جو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے اپنی راہ دکھاتا ہے۔ یعنی فرمایا کہ نشانیاں مانگ کر ہدایت نہ مانگو کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائی جائے گی تو ہم ہدایت پائیں گے اور ہم گمراہی چھوڑیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتا ہے جو خود بھی کچھ رجوع کرے، جو خود بھی تو حق تسلیم کرنے کی طرف اور حق قبول کرنے کی طرف آئے، ورنہ نشانیاں ایک کی جگہ ہزار بھی دکھا دی جائیں گی تب بھی تسلیم یہ نہیں کریں گے، جیسے کہ اس کے بعد جو 2-3 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان بھی فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت دیتا ہے وہ اسے دیتا ہے جو خود بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اور یہ کون ہوتا ہے جو رجوع کرنے والا ہے؟ یہ وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اور جس کے دل کو اللہ کی یاد سے چین ملتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں، اور حقیقت ہے کہ اللہ کی یاد میں جو دلوں کا سکون ملتا ہے وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ملتا۔ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار دی سکون پانے کے لیے شراب پینے کے اندر، بدکاریوں کے اندر، فلمیں ڈرامے دیکھنے کے اندر، گناہوں کے اندر، دنیا گھومنے کے اندر، سارے کام کرنے کے بعد آخر میں یہی کہتے ہیں کہ سکون نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا. اور جب اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو پھر دلوں کو سکون مل جاتا ہے. اور اللہ کے ذکر ہی سے قرآن پاک بھی ہے. قرآن پاک پڑھنے سے، قرآن پاک کے جو دلائل ہیں ان میں غور کرنے سے بھی بندے کو سکون ملتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے. ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے، ایمان اور اعمال صالحہ، قرآن دونوں چیزوں کو بیان فرماتا ہے. جو ایمان بھی لائیں اور اچھے کام بھی کریں، فرمایا ان کے لیے خوشی ہے اور اچھا انجام. توبہ کا ایک مطلب خوشی ہے، اور توبہ کا ایک مطلب جنت کا ایک بڑا عظیم و شان درخت بھی ہے. تو اس کے ترجمے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان کے لیے جنت کا وہ عظیم و شان نعمتوں سے بھرا ہوا درخت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ. اسی طرح اے محبوب، ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر گئیں، آپ کو بھیجا تاکہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، حالانکہ یہ لوگ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں. تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو اس قوم کے اندر بھیجا ہے، اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی، جس کو یہ بھی جانتے ہیں، اور ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو قرآن سنائیں، حالانکہ یہ لوگ رحمان کے منکر ہیں. یہ منکر ہیں، لیکن اے محبوب تم یہ کہو کہ رحمان تو میرا رب ہے، جس کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، وہ رحمان تو میرا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اسی کی طرف میرا رجوع ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کفار نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے ان نشانیوں کو بیان فرمایا کہ کفار ان نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں بار بار کہ یہ ہمیں دکھائی جائیں گی تو ہم ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نشانیاں کیا ہیں. فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے باتیں کی جاتی جب بھی یہ کافر تسلیم نہ کرتے، بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو کیا مسلمان اس بات سے نا امید نہ ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دے دیتا اور کافروں کو ان کے عمل کی وجہ سے ہمیشہ ہلا دینے والی مصیبت پہنچتی رہے گی؟ یا اے محبوب، آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتریں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کفار کہتے تھے کہ بھئی ایسا قرآن آئے کہ پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائے، زمین پھٹ جائے، مردے جو ہے وہ بولنا شروع ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا کچھ ہو جائے، قرآن ایسا نازل ہو کہ پہاڑ ہل جائیں، چلنا شروع ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، مردے بولنے لگ جائیں، تب بھی یہ کفار ماننے والے نہیں، یہ پھر بھی بولیں گے جادو ہے، یہ پھر بھی کہیں کہ یہ جادو ہے. تو فرمایا کہ جب یہ کفار ماننے والے ہیں تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ باہر صورت ان کو مسلمان کر کے ہی چھوڑنا ہے. آپ کا کام ہے ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دینا، مانے یا نہ مانے ان کی مرضی. اور یہی مبلغین کو ہدایت ہوتی ہے کہ کسی بندے کو بالکل سیدھی راہ پہ کھڑا کر کے چھوڑنا ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی. نیکی کی دعوت دے دی، پیغام پہنچا دیا، اب وہ مانتا نہیں مانتا، صحیح ہوتا یا نہیں ہوتا، یہ اس کا کام. ہم خیر خواہی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ایک اپنے دلی جذبے کے ساتھ ہم دوسروں کو نیکی کی راہ پہ لانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نے لا کر ہی چھوڑنا ان کو. ہمارا کام صرف اللہ کا پیغام جو ہے وہ حسن نیت کے ساتھ پہنچا دینا ہے. تو فرمایا کہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں بہت ساری حکمت ہے. تو فرمایا کہ کیا ایمان والے ان سے مایوس نہیں ہوئے کہ جب ان کے ساتھ اتنی ساری نشانیاں آ چکی پھر بھی یہ نہیں مان رہے، تو ایمان والے ان کے پیچھے نہ بڑھ جائیں، ایک اپنا فاصلہ رکھ کے جو ہے وہ اپنا فیصلہ کریں، پیغام پہنچانا پہنچاتے رہے، مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے. تو فرمایا کہ کیا ایمان والے ان سے مایوس نہیں ہو گئے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ فرمایا اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. اب مزید فرمایا کہ کافروں کو ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ہلا دینے والی مصیبت پہنچتی رہے گی، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، کبھی کوئی عذاب آ گیا، کبھی کوئی آفت آ پڑی، یہ ہوتی رہے گی. اور اے محبوب علیہ السلام، آپ بھی فتح و نصرت کے ساتھ ان کے گھروں کے قریب اترتے رہیں گے، یعنی آپ بھی فتوحات فرماتے رہیں گے اور ان کے علاقے اسلام کے تحت داخل ہوتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے. اور اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہوا، اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، یہ کفار جو ہے یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ کو اس سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ سے پہلے جو رسول گزرے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، اور جنہوں نے مذاق اڑایا ان کو تباہ کر دیا گیا. تو جو آپ کا مذاق اڑا رہے، آپ ان کی وجہ سے اس طرح رنجیدہ نہ ہو، یہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے. فرمایا والا قدست رسول من قبلی کا فأمليت للذین کفروا ثم اخذتهم فکیف کان عقاب. اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو میں نے کافروں کو تھوڑی ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، تو میرا عذاب کیسا تھا؟ تو فرمایا کہ جیسے پہلے کافروں کو تھوڑی ڈھیل دے دی تھی لیکن بعد میں ان پہ عذاب اترا، تو اسی طرح ان کافروں کو بھی تھوڑی سی ڈھیل ملی ہوئی ہے، لیکن جب ان پہ عذاب آئے گا تو ان کا حال بھی اچھا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.